اتوار 27 ستمبر، سہروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. افغان صوبے ننگرہار میں دولت اسلامیہ کے حملے، جواب میں حکومت کا 60 شدت پسند ہلاک کرنے کا دعویٰ. افغانستان کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ تجزیہ کار:
یہ ممکن ہے کہ اگلے سال جائزہ لیا جائے، خطرہ بڑھ گیا ہو، داعش مضبوط ہو جائے تو غیر ملکی فوج مزید کچھ عرصہ افغانستان میں رہے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی سرحد پر افغانستان کے صوبے ننگرہار میں دولت اسلامیہ سے منسلک طالبان نے اپنی نوعیت کی پہلی منظم کارروائی کی ہے. افغان حکام کے مطابق سینکڑوں مسلح طالبان نے ضلع اچن میں 8 سے 10 پولیس چوکیوں پر دھاوا بولا. جوابی فضائی کارروائیوں میں کم سے کم 60 شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. مقامی پولیس کے سربراہ نے حملے میں پاکستانی فوج کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے.
یہ جنگ داعش کے نام سے شروع کی گئی ہے، لیکن یہ پاکستانی ملٹری ہیں. وہ ایسے بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے جو یہاں کسی کے پاس نہیں ہے.
ادھر شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کی مہم میں فرانس بھی شامل ہو گیا ہے. اس کے جنگی طیاروں نے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
اس سے قبل فرانس صرف عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا، اب اس نے شام میں بھی امریکہ اور عرب ملکوں کے فضائی محاذ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اس عسکری مہم کے باوجود فرانسیسی وزیر خارجہ لوراں فیبیوس نے زور دیا ہے کہ وہ شام میں جنگ کے خاتمے کا سیاسی حل چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس نہ صرف باتوں کی حد تک بلکہ عملاً دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے. البتہ فرانس یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شام کو مضبوط ریاست بنانے کے لیے ایسی سیاسی تبدیلی کی بھرپور حمایت کرے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو. یہ تھے فرانسیسی وزیر خارجہ کے الفاظ.
ترکی سے یونان جانے کی کوشش کرنے والے 17 پناہ گزین سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں کا تعلق شام سے بتایا جا رہا ہے، اور ان میں 5 خواتین اور 5 بچے بھی شامل تھے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حج کے دوران سانحہ منیٰ پر مسلمانوں سے معافی مانگے. جمعرات کو حج کے دوران اس سانحے میں دنیا بھر کے 769 مسلمان جانوں سے گئے. پاکستانی اور ایرانی شہریوں سمیت بیشتر حاجی تاحال لاپتہ ہیں. مزید تفصیل عبید ملک سے.
ایرانی رہبر اعلی کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے سعودی حکام کو اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور متاثرین کے خاندانوں سے معافی مانگنی چاہیے. ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ عدل الجبیر نے کہا ہے کہ ایران اس سانحے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطیاں ہوئیں تو ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے گا. میں یہ بات دہراؤں گا کہ یہ صورتحال سیاست کھیلنے کی نہیں. مجھے امید ہے کہ ایرانی رہنما بہتر سوچ اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے. یہ تھے سعودی وزیر خارجہ کے الفاظ.
جمہوریہ وسطی افریقہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. کم سے کم 20 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے. دارالحکومت بانگی میں جھڑپیں ایک مسلمان کی لاش ملنے کے بعد شروع ہوئیں. جمہوریہ وسطی افریقہ میں 2013 سے عیسائی مسلم کشیدگی میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں. مسجد اقصا میں آج پھر اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے. اسرائیلی پولیس کا الزام ہے کہ مسجد کے احاطے میں موجود فلسطینیوں نے ان پر پتھراؤ کیا اور پٹاخے پھینکے. جواب میں اسرائیلی فورسز نے بھی مسجد کے احاطے میں آنسو گیس کے گولے داغے. مقبوضہ بیت المقدس میں کچھ عرصے سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان شدید کشیدگی ہے. یہ تصادم ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک مذہبی تہوار کے سلسلے میں یہودیوں کی بڑی تعداد میں مقبوضہ بیت المقدس میں آمد متوقع ہے. نیپال نے بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ جب وہ اپنے مسافر طیارے کھٹمنڈو بھیجیں تو ان کی واپسی کا ایندھن بھی ساتھ بھیجیں. حکام کا الزام ہے کہ بھارت کی جانب سے غیر اعلانیہ پابندیوں کے باعث وہاں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے. نیپال نے حال ہی میں نیا آئین نافذ کیا تھا جس کے خلاف ملک کے جنوبی علاقوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. ان مظاہروں کے باعث کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں اور بھارت سے اشیاء ضرورت کی تجارت رک گئی ہے. نیپال بھارت سے آنے والے انہی راستوں سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس کے وسطی حصے کو آج کے لیے کاروں سے پاک زون قرار دے دیا گیا ہے. یہ پابندی وہاں دسمبر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے قبل ایک علامتی قدم ہے. گاڑیوں پر پابندی کے باعث آج پیرس کے وسط میں صرف سائیکلوں کی گھنٹیوں کی گونج سنائی دیتی رہی. فہرست کے بخیہ دو تہائی علاقے میں بھی ایک دن کے لیے گاڑیوں کی حد رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی دارالحکومت کی میئر این ادالغو نے کہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ علامتی پابندی مثبت پیغام دیتی ہے کہ ہم گاڑیوں کے بغیر اور 24 گھنٹے آلودگی پھیلائے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ تھے پیرس کی میئر کے الفاظ۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کہ افغان حکومت نے خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کا ایک حملہ پسپا کر دیا ہے۔ افغان حکام کے مطابق دولت اسلامیہ کے کم سے کم 300 جنگجوؤں نے مشرقی صوبہ ننگرہار کے ضلع اچن میں کئی پولیس چوکیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں تقریباً 60 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل افغان وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ عید کے تیسرے روز ایک آپریشن کے دوران دولت اسلامیہ کے کم سے کم 51 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دولت اسلامیہ کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ مزید تفصیل کے ساتھ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے ضلع اچین کے سربراہ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ آج دوپہر کے بعد دولت اسلامیہ یا داعش گروہ کے دو مراکز پر ہوائی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 60 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ یہ ہوائی حملہ داعش گروہ کی جانب سے اسی ضلع میں متعدد افغان سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملے کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں دولت اسلامیہ یا داعش گروہ کے شدت پسندوں نے افغان سیکیورٹی پوسٹوں پر گروپ حملے کیے ہیں۔ ضلع اچین کے سربراہ حاجی غالب نے دوپہر سے پہلے بی بی سی کو بتایا تھا کہ 300 سے 400 تک شدت پسند حملے میں شامل تھے، تاہم وہ شکست سے روبرو ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے بنیاد پر ہمارے 2 افراد شہید ہوئے ہیں اور 4 زخمی ہیں۔ دشمن کے 35 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جنگ داعش کے نام سے شروع کی گئی ہے، لیکن یہ پاکستانی ملٹری ہیں۔ وہ ایسے بھاری ہتھیاروں سے لیس تھے جو یہاں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ننگرہار کے پولیس چیف یہاں موجود ہے، ہمارے پاس ہوائی سپورٹ بھی ہے اور دشمن کو شکست ہوئی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عید کے تیسرے دن یعنی گزشتہ روز ننگرہار کے کوٹ ضلع میں ایک آپریشن کے دوران 51 داعش شدت پسند مارے گئے ہیں۔
ایک از عملیات ویژه که ما در روز سوم عید داشتیم در ولایت ننگرہار بود، در ولسوالی اچین۔
صدیقی کہہ رہے تھے عید کے تیسرے دن ضلع اچین اور کوٹ میں ایک اسپیشل آپریشن شروع کیا ہے اور ضلع کوٹ میں اس آپریشن کے نتیجے میں 51 داعش کے شدت پسند مارے گئے ہیں اور 22 دیگر زخمی ہیں۔
51 تن از افراد داعش کشته شده در جریان این عملیات و 22 نفر دیگرشان زخمی است۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں داعش گروہ ایک ایسے وقت میں مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے ایک نئی رپورٹ میں کہا ہے کہ داعش افغانستان کے 25 صوبوں میں کسی نہ کسی طرح جنگجو جمع کرنے میں مصروف ہے، لیکن افغان وزارت داخلہ کے ترجمان اس رپورٹ سے متفق نہیں ہے۔
ما نشانه های از فعالیت و تلاش فعالیت و نفوذ گروه های داعش ثبت کردیم، معلومات داریم.
ہم داعش گروہ کے موجودیت کو مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن 25 صوبوں میں داعش کی موجودیت کے بارے میں ہماری خفیہ اطلاعات اس بات کو تصدیق نہیں کرتا ہے، لیکن 2 صوبوں ننگرہار اور ہلمند میں موجود ہیں. ہلمند صوبے میں اس گروہ کو شکست ہوئی ہے، لیکن ننگرہار میں یہ اب بھی ایک خطرہ ہے، اور آپ ہماری جانب سے اس گروہ کے خلاف متعدد آپریشن کے شاہد ہیں. افغانستان کے دیگر علاقوں کے بنسبت مشرقی صوبہ ننگرہار میں داعش گروہ کی موجودیت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن گزشتہ مہینوں میں صوبہ ننگرہار میں داعش گروہ کے کئی اہم کمانڈر بھی ہلاک ہو چکے ہیں. جہاں افغانستان میں داعش گروہ کے موجودیت کے بارے میں تشویش زور پکڑتی جا رہی ہے، دوسری جانب افغانستان کے قومی سلامتی کونسل نے داعش کے خلاف ایک اسٹریٹجی اپروو کیا ہے، اور افغانستان کے خفیہ ادارے NDS نے داعش کے خلاف جنگ کے لیے ایک نیا اسپیشل دستہ بنایا ہے. سعید انور، BBC، کابل.
افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے دولت اسلامیہ اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں تو آتی رہی ہیں، مگر یہ پہلی بار ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم نے براہ راست سرکاری فورسز کو نشانہ بنایا ہے. افغانستان میں اس شدت پسند تنظیم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ پر میں نے پشاور میں افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی، اور پہلے پوچھا کہ کیا افغان طالبان میں قیادت کے بحران نے تنظیم کو اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ اب ان کی جگہ دولت اسلامیہ افغان سیکیورٹی فورسز کو للکار رہی ہے.
اسلامک اسٹیٹ یا داعش افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی راہ میں پہلے افغان طالبان رکاوٹ تھے، خاص طور پہ مشرقی صوبے ننگرہار میں، جہاں پہ داعش کا کافی اثر بڑا ہے. وہاں پہ انہوں نے کچھ علاقوں میں طالبان کو پیچھے دھکیلا، اور ابھی یہ افغان سیکیورٹی فورسز کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 5-6 سرحدی ضلع ہیں، یہاں پر انتظامیہ قائم کریں، یہاں پہ اپنا نظام چلائیں، اور ان کے جو حامی ہیں پورے افغانستان سے وہ ننگرہار میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ باقی صوبوں میں ان کا اتنا اثر نہیں ہے، وہاں پہ یہ کمزور ہیں.
سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 کے قریب ان کے ارکان نے حملہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ننگرہار میں یہ خاصے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب یہ سرکار سے اور سرکاری فوجوں سے ٹکر لے سکیں.
ہاں بالکل، یقیناً یہ حقیقت ہے کہ ننگرہار میں یہ کافی مضبوط ہو گئے ہیں، اور یہ سپنگر جو پہاڑ ہے تو اس کے دامن میں جو بھی ضلع ہیں یہاں پہ ان کا اثر بڑا ہے. یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ یہ ملے ہوئے علاقے ہیں، جڑے ہوئے علاقے ہیں. یہاں پہ سپین غار کے ایک طرف پاکستان ہے، اور سپین غار کے دوسری طرف افغانستان کے یہ مشرقی صوبہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے افغان سیکیورٹی فورس ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو جوابی کاروائی بھی ہوگی، ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہوگا. امریکہ نے پہلے بھی یہاں پر کافی ڈرون حملے کیے ہیں، تو یہ ہے کہ ابھی تو براہ راست جنگ ہوگی، تو یہ تو ان کے لیے بھی کافی مشکل پیش آئے گی، کیونکہ اب تو نہ صرف افغان طالبان بلکہ افغان حکومت اور امریکہ بھی ان کے خلاف براہ راست حملے کریں گے.
تو کیا افغان حکومت میں اتنی سکت ہے اور اتنی صلاحیت ہے کہ اب وہ اس طرح کے خطرات سے نمٹ سکیں؟
دیکھیں، افغان حکومت تو کمزور ہے، اس کی سیکیورٹی فورسز پورے افغانستان میں مصروف ہیں، اور طالبان بڑھ چل کر ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ابھی ان کے دشمنوں میں اضافہ ہو گیا، داعش بھی ان سے جنگ کرے گی. لیکن یہ جو داعش کے لوگ ہیں، یہ پہلے افغان طالبان کی تحریک میں شامل تھے، یا پاکستانی طالبان ہیں، یہ سارے مقامی لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجموعی قوت جو ہے، جو حکومت کے مخالفین ہیں، مسلح گروہ ہیں، اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، وہی لوگ ہیں. تو افغان حکومت کے لیے چیلنج تو تقریباً وہی ہے، البتہ چونکہ غیر ملکی فوجوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی، تو اس سے افغان سیکیورٹی فورسز کے اوپر بوجھ بڑھ گیا ہے. اب انہوں نے براہ راست یہ جنگ لڑنی ہے، ان کو اب بھی نیٹو کی ہوائی قوت کی حمایت حاصل ہے، جیٹ فائٹرز ہیں اور ڈرون ہیں، اس میں بھی کمی آئی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر بھروسہ کس ہیں. یہ جنگ تو افغانستان کی فوج کو لڑنی ہے، اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
جیسا آپ نے کہا کہ وہی جنگجو ہیں، اس سے پہلے طالبان کے پلیٹ فارم سے لڑتے تھے، اب دولت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں. یہ جو پلیٹ فارم تبدیل ہوا ہے، کیا اس کا سبب طالبان کے درمیان قیادت کا جو بحران تھا وہ ہے، اور کیا وہ اختلافات اب بھی برقرار ہیں طالبان کی صفوں میں یا ختم ہو گئے ہیں؟
زیادہ تو وہی وجہ ہے، افغان طالبان تحریک میں اختلافات پیدا ہوئے، ملا عمر کی موت سے پہلے بھی کچھ لوگ داعش میں شامل ہو گئے تھے لیکن وہ بہت کم تھے، ملا عمر کی وفات کے بعد طالبان کی صفوں میں اختلافات بڑھے ہیں لیکن ابھی کوئی بڑا طالبان کمانڈر داعش میں شامل نہیں ہوا، ان کے اختلافات جو تھے آپس کے طالبان کے امارت کے مسئلے کے اوپر وہ تقریباً حل ہو گئے ہیں، ملا عمر کے خاندان نے بھی ملا اختر محمد منصور کو اپنا امیر مان لیا ہے تو وہ کافی حد تک ملا منصور جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جڑا ابھی بھی ان کا مخالف ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ طالبان کی تحریک کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، وہ کہیں اور نہیں جائیں گے، میرے خیال میں وہ دھڑا داعش میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ جو اختلافات تھے آپس میں طالبان کے پہلے یا بعد میں یا پاکستانی طالبان کی جو تحریک جو ہے اس کے اختلافات کا بھی فائدہ داعش کو پہنچا، یہ جو لوگ داعش میں شامل ہوئے ہیں یہ اکثر اپنے اپنی قیادت سے ناراض ہے اس لیے یہ داعش میں شامل ہوئے۔
اب وہ جو غیر ملکی افواج کا منصوبہ تھا کہ 2016 تک افواج نکل جائیں گی اور صرف مشیر رہ جائیں گے کچھ، کیا اب داعش کے موجودگی کی وجہ سے افغانستان میں غیر ملکی افواج کے قیام کی مدت بھی طویل ہو سکتی ہے، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے ان کے انخلا میں؟
یقیناً، یہ میرے خیال میں جو غیر ملکی فوجیں ہیں خاص طور پر امریکہ غیر اس کا جائزہ لیں گے اور وہ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے، میرے خیال میں یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے کہ 2016 میں ساری غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی، ابھی بھی کچھ 14,000 غیر ملکی فوجیں تو ہیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ القاعدہ کا مقابلہ کریں گے، القاعدہ تو کمزور ہوگی لیکن داعش کی تحریک سامنے آئی، جب تک داعش ہے القاعدہ ہے یا افغان حکومت کمزور ہے تو میرے خیال میں غیر ملکی فوجیں کم تعداد میں افغانستان میں رہیں گی، خاص طور پہ ان کی جو ہوائی قوت ہے غیر ملکی فوج کی وہ افغان حکومت کو میسر ہوگی، یہ ممکن ہے اگلے سال جائزہ لیا جائے، اگر خطرہ بڑھ گیا ہو داعش مضبوط ہو جائے تو ممکن ہے کہ غیر ملکی فوج مزید کچھ عرصہ افغانستان میں رہے۔
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی، جنہوں نے کہا کہ افغانستان میں دولت اسلامیہ کا اثر و نفوذ ان علاقوں میں زیادہ ہے جو پاکستان سے ملحق ہیں۔ ادھر پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان امن بات چیت کے لیے کوششیں کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
پاکستان کے خارجہ امور اور قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز نے نیو یارک میں ہونے والے افغانستان سے متعلق اجلاس میں کہا کہ اگر افغان حکومت چاہے تو پاکستان افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان امن بات چیت کے لیے کوششیں کرنے کو تیار ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ افغان طالبان کو امن بات چیت کے لیے منانے کی پاکستان کی کوشش کا یہ مطلب قطعی نہ لیا جائے کہ پاکستان افغانستان میں تشدد میں تیزی کی بلاواسطہ حمایت کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دونوں ملکوں میں حال میں ہونے والے تشدد کے سبب کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ اس اجلاس میں امریکہ اور چین کی صدارت میں کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کو عالمی امداد دیے جانے کا عزم دہرایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں۔ نواز شریف نے آج خواتین کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نواز شریف اپنے خطاب میں کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے اور لائن آف کنٹرول کے حالات کا بھی ذکر کریں گے۔ جب بھی پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں کشمیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو بھارت کو بہت ناگوار گزرتا ہے، اور بھارت پہلے ہی یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر پاکستانی وزیر اعظم کے خطاب میں کشمیر کا ذکر کیا گیا تو بھارت اس کا اور اس معاملے میں پاکستان کی جانب سے مزید کسی کارروائی کا معقول جواب دے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے سلسلے میں کہا،
میں نے کہا اگر وہ کشمیر کا مدعا اٹھائیں گے تو ہم جواب دیں گے، ہمیں رائٹ آف ریپلائی ہمیشہ رہتی ہے، ہم ہر پرکار کی سچویشن سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، بس میں صرف اتنا کہوں گا۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کل پیر کے روز ہونے والے امن فوج کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کی شریک صدارت امریکی صدر باراک اوباما، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی کوئی باقاعدہ ملاقات طے نہیں ہے، لیکن ایسی امید کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور نریندر مودی امن فوج کے اجلاس میں شرکت کے دوران ایک ہی ہال میں موجود ہونے کے سبب شاید ایک دوسرے سے سلام دعا کر سکتے ہیں۔ حال کے مہینوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان رشتوں میں کشیدگی بڑھی ہے اور خاص کر کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر گولی باری کے مسئلے سے حالات کشیدہ ہوئے ہیں۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ فرانس نے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان کی فضائیہ نے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جن کی نشاندہی گزشتہ دو ہفتوں میں جاسوسی کے دوران کی گئی تھی. فرانس نے شام کے بحران کے عالمی حل کی تجویز بھی دی ہے تاکہ وہاں کے شہری شدت پسند تنظیموں اور صدر بشار الاسد کی بمباری سے محفوظ رہ سکیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سنا رہی ہیں. یہ رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
پیرس میں فرانس کے صدارتی محل نے کہا ہے کہ فرانسیسی فضائیہ نے گزشتہ 10 دنوں میں شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے. اس سے قبل فرانس صرف عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا. اب اس نے شام میں بھی امریکہ اور عرب ملکوں کے فضائی محاذ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ داعش کو نشانہ بنا کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خطرے کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے. جب بھی قومی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو کارروائی کی جائے گی. شام کے وزیر اعظم مینیل والز نے کہا ہے کہ شام میں دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری ملکی دفاع کی خاطر کی جا رہی ہے.
ہم شام میں داعش کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ شدت پسند تنظیم فرانس پر شام سے حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے. ہم یہ کارروائی اپنے دفاع میں کر رہے ہیں اور ہمارا نشانہ داعش کی وہ پناہ گاہیں ہیں جہاں فرانس پر حملہ کرنے والوں کو تربیت دی جاتی ہے.
جبکہ اس عسکری مہم کے باوجود فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے زور دیا ہے کہ وہ شام میں جنگ کے خاتمے کا سیاسی حل چاہتے ہیں.
لا فرانس est à la fois déterminée à lutter contre Daesh, pas en théorie.
فرانس نہ صرف باتوں کی حد تک بلکہ عملاً دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے. البتہ فرانس یہ چاہتا ہے کہ شام کو مضبوط ریاست بنانے کے لیے ایسی سیاسی تبدیلی کی بھرپور حمایت کرے جس میں تمام طبقوں کی نمائندگی ہو.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے رواں ماہ کے آغاز میں اپنی فوج کو شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کی تیاری کا حکم دیا تھا. تاہم انہوں نے زمینی فوج بھجوانے کو خارج از امکان قرار دیا تھا. حالیہ کارروائی سے قبل فرانس بھی برطانیہ کی طرح صرف عراق میں ہی دولت اسلامیہ کو نشانہ بناتا آیا ہے. ادھر توقع کی جا رہی ہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دورے کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بین الاقوامی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران شام میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے نئے سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیں گے. ایک اعلی برطانوی حکومتی عہدیدار کے مطابق ڈیوڈ کیمرون شام کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے ایک مختلف قیادت کا ہونا ضروری سمجھتے ہیں جس کے پیچھے پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہو سکے. رواں ماہ برطانیہ کی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ملک کی فضائیہ نے ڈرون کے ذریعے شامی حدود کے اندر ایک کارروائی کر کے دولت اسلامیہ کے لیے لڑنے والے دو برطانوی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے. امریکہ کی سربراہی میں قائم فوجی اتحاد گزشتہ ایک سال سے شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائی کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق شام کی خانہ جنگی میں 2,20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ اس دوران 90,00,000 سے زائد افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں.
یہ تھی نازیہ گلزار. اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان مقبوضہ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں ایک مرتبہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں. تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی.
پولیس کے مطابق نوجوانوں کی جانب سے پتھراؤ کرنے اور پٹاخے پھینکے جانے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی. فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے اس جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. مسجد اقصی مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جبکہ یہودیوں کے لیے بھی یہ مقام بہت اہمیت کا حامل ہے. اس مقام کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیاسی اور مذہبی تناؤ رہتا ہے اور مسلسل کشیدگی بھی رہتی ہے. اتوار کو پیش آنے والے اس واقعے میں اب تک کسی کے زخمی ہونے یا کسی کے گرفتار ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں. واضح رہے کہ یہ جھڑپیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب یہودیوں کے مذہبی تہوار سکوت کے شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ خبرساں ادارے اے پی کے مطابق یہودیوں کے مذہبی تہوار کی وجہ سے درجنوں فلسطینی رات سے ہی مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے گروپ ٹیمپل ماؤنٹ اینڈ لینڈ آف اسرائیل فیتھ فل موومنٹ نے بدھ کو مسجد اقصی تک مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے یہودیوں کے مسجد اقصی کے احاطے میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی اور ساتھ ہی عید الاضحیٰ کے دوران مسلمانوں پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں تاکہ تناؤ میں کمی آ سکے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے اطہر کاظمی سے سنی۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
کھیل کی خبریں عظیم رفیع سے۔
پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کی ٹیم نے 13 رن سے فتح حاصل کر لی ہے۔ آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستانی ٹیم کھیل کے آغاز سے ہی کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اس نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹس کے نقصان پر 136 رن اسکور کیے، جس کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 123 رن بنا سکی۔ پاکستانی ٹیم کھیل کے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہی۔ اوپنر مختار احمد صرف 4 رنز ہی بنا سکے، جبکہ احمد شہزاد نے 17 رنز اسکور کیے۔ دیگر آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں صہیب مقصود نے 6، عمر اکمل 14، شعیب ملک 35، عماد وسیم نے 19، کپتان شاہد آفریدی 2، جبکہ وہاب ریاض کوئی رن اسکور کیے بغیر پویلین واپس لوٹ گئے۔ میچ سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ زمبابوے کی ٹیم کو ایک بڑا ہدف دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیم ان دنوں زمبابوے کے دورے پر ہے، جہاں دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹی ٹوینٹی اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ ادھر بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں تاخیر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ٹیسٹ سیریز کو مؤخر کرنا ناقابل فہم ہے۔ بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کرکٹ آسٹریلیا ہیز انفارمڈ اس دیٹ
میں سمجھ نہیں پا رہا کہ جب ساؤتھ افریقہ، پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں حال ہی میں بنگلہ دیش کا دورہ کر چکی ہیں تو آسٹریلیا کی ٹیم کیوں دورہ بنگلہ دیش پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔
اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے صدر سیپ بلیٹر اور یورپین فٹ بال کے سربراہ مائیکل پلیٹینی سے آج کل فیفا کی جانب سے بعض بے قاعدگیوں پر پوچھ گچھ جاری ہے، جبکہ مسٹر بلیٹر نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اور ارجنٹائن کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بال کھلاڑی لائنل میسی گھٹنے کی چوٹ کے باعث 7 سے 8 ہفتوں تک کھیل میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔
کھیلوں کا حوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں آج گاڑیاں چلانے پر پابندی رہی۔ یورپ میں پناہ گزینوں کو انٹرنیٹ فراہم کرنے کا عزم، اور پیر کے روز چاند گرہن کے وقت اس کا رنگ سرخ کیوں ہوگا؟ ان سب کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے سائنس کے صفحے پر دستیاب ہے۔ سیربین میں خبروں کے خلاصے کے لیے چلتے ہیں ظہیر الدین باور کے پاس۔
افغانستان میں دولت اسلامیہ سے منسلک طالبان نے پہلی منظم کاروائی کی ہے. سینکڑوں شدت پسندوں نے پولیس چوکیوں پر دھاوا بولا. افغان حکام نے کہا ہے کہ جوابی فضائی بمباری میں 60 شدت پسند مارے گئے. ادھر شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف بین الاقوامی فضائی حملوں میں فرانسیسی فضائیہ بھی شامل ہو گئی ہے. ایرانی رہبر اعلی نے سعودی حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سانحہ منا پر دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگے. جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سانحہ کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے تک ایرانی حکمران دانش مندی کا مظاہرہ کریں. اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان آج پھر مسجد اقصی کے احاطے میں تصادم ہوا ہے. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہرارے کے ٹی ٹوینٹی میچ میں میزبان زمبابوے کو 13 رن سے شکست دے دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات. سعودی عرب میں دوران حج بھگدڑ میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت کا عمل جاری ہے اور اس حادثے میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی مصدقہ تعداد 18 ہو گئی ہے. دوسری جانب ایران نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے معافی مانگے. اس خبر کی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی فیاض احمد.
پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے مطابق منا میں جمعرات کو پیش آنے والے حادثے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی حاجیوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی ہے. وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر موجود فہرست کے مطابق ہلاک شدگان میں 8 خواتین اور 10 مرد شامل ہیں. وزارت کا مزید کہنا ہے کہ حادثے میں 20 پاکستانی زخمی بھی ہوئے تھے، جن میں سے 8 تاحال مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ باقی کو طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا. پاکستانی حکام نے ابتدائی طور پر منا میں بھگدڑ کے بعد 236 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی تھی. ریڈیو پاکستان کے مطابق سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر منظور الحق کا کہنا ہے کہ آج یعنی اتوار تک ان میں سے 135 افراد سے رابطہ ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ خیریت سے ہیں. اس حادثے میں سعودی حکام نے 769 ہلاکتوں اور 934 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی. ان میں سے 140 سے زائد افراد کا تعلق ایران سے ہے. ادھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے آج تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور مسلمانوں اور متاثرہ خاندانوں سے معافی مانگنی چاہیے. اس سے قبل سنیچر کو ایران کے پروسیکیوٹر جنرل سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان کا ملک اس معاملے کو عالمی عدالت میں اٹھائے گا.
بلحاظ حقوق بین الملل این قضیه کاملا قابل تعقیب ہے.
عالمی قوانین کے تحت یقیناً اس واقعے پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور آل سعود کو اس کا جواب دینا ہوگا. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم حاجیوں کے خلاف کیے گئے آل سعود کے جرائم پر عالمی اداروں اور عدالتوں کے ذریعے مقدمہ چلائیں گے.
اس کے جواب میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا ہے کہ ایران ایک حادثے پر سیاست کر رہا ہے.
اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کے ذمہ دار لوگوں کا مواخذہ کیا جائے گا. ہم اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہونے پائے. لیکن میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر سیاست کی جائے. میں امید کرتا ہوں کہ ایران کی قیادت اس المیہ میں ہلاک ہونے والوں کے بارے میں زیادہ سمجھداری اور ہمدردی کا مظاہرہ کرے گی اور تحقیقات کے نتائج سامنے آنے تک تحمل سے کام لے گی.
خیال رہے کہ اس حادثے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے حاجیوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا. تاہم بعد میں سعودی عرب کے مفتی اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایسا حادثہ تھا جسے روکنا انسانی اختیار سے باہر تھا.
یہ تھے فیاض احمد. پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے مبینہ تبادلے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ.
کلات میں فائرنگ کا تبادلہ مونگی سرک علاقے میں ہوا. کلات انتظامیہ کے ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک مسلح شخص ہلاک ہوا. ہلاک ہونے والا شخص قتل کے ایک مقدمے میں مطلوب تھا. لیویز فورس کا اہلکار جب اسے گرفتار کرنے گئے تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. پیچھا کرنے پر مسلح شخص نے فورس کے اہلکاروں پر فائر کھول دیا. جوابی فائرنگ سے وہ ہلاک ہوا. آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی. دوسری جانب فرنٹیر کور نے بلوچستان کے 3 مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے. کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ سرچ آپریشن پنجگور، سوئی اور گوادر میں کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف کیے گئے. ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجگور میں ہونے والے آپریشن میں عسکریت پسندوں کے 3 ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا. ترجمان کے مطابق ان سرچ آپریشنوں کے دوران مبینہ طور پر کلد عسکریت پسند تنظیموں سے تعلق کے الزام میں گوادر سے دو اور سوئی سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جبکہ کلد عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے گوادر میں گریڈ اسٹیشن پر دستی بم حملے کے علاوہ آواران کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
صبح خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کی زیب بنگش نے اس وقت گلوکاری شروع کی جب وہ امریکہ میں زیر تعلیم تھی۔ حال ہی میں وہ معروف موسیقار اے آر رحمان اور علی سیٹی کی تیار کردہ دھنوں پر فلم منٹو کے لیے نغمہ سرا ہوئی ہیں۔ اس ہفتے فیفی ہارون کی مہمان دختر کوہاٹ زیب بنگش ہیں۔ سنتے ہیں کہ زیب اپنے فن اور زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔
ایک وقت تھا کہ پاکستان میں فیمیل سنگرز تو سنائی نہیں دیتی تھی پاپ میوزک میں خاص طور پر۔ اب یہ ہوا ہے کہ بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہیں، میشا شفیع ہیں، زوئی وکر جی ہیں، مگر شاید سیکیورٹی کی وجہ سے یا جو بھی ہو، وہ بڑے کانسرٹس جو جنون یا حدیقہ کیانی کے ٹائم پہ ہوتے تھے وہ نہیں اب ہوتے۔
میں ہمیشہ اس چیز کے خلاف تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کیونکہ سیکیورٹی تو صنعتی نمائش میں بھی اتنی ہی چاہیے ہوگی یا کسی فیشن شو میں بھی اتنی چاہیے ہوتی ہے، بٹ وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسی دوران۔ لیکن ایک دم سے کانسرٹس پہ ایک پابندی سی آ گئی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ہٹ رہی ہے اور لوگوں کو بھی اعتماد ہوتا چلا جا رہا ہے اور اسپانسرز کو بھی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ہم میوزک میں زیادہ انویسٹ کریں، لائیو گگس کریں تو ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہوگا، لوگ بھی آئیں گے۔ پچھلے 2-3 سالوں میں شاید تھوڑا بہتر ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایک میلہ فیسٹیول ہوتا ہے، یہاں پہ ریسنٹلی آئی ایم کراچی ایک فیسٹیول ہوا تھا جہاں پہ بہت سی فیمیل سنگرز آئی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ کر کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز بدلتی جا رہی ہے۔
انڈین فلموں میں آپ کے گانے جو ہیں سنائی دیتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے ہائی وے میں تو تھا ہی، اور بھی آپ وہاں کام کر رہی ہیں تو کلچرز وہی ہیں۔ میں ورک کلچر کی بات کر رہی ہوں، وہاں کام کرنا اور پاکستان میں کام کرنا، کوئی فرق لگا ہے آپ کو؟
فلم کے اعتبار سے تو بہت فرق ہے، آبویسلی ان کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، وہ بہت عرصے سے یہ کر رہے ہیں کام، تو جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایوری تھنگ از ویری پروفیشنل اور بہت ٹائم سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اسٹریس بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ آپ کو کبھی کبھی 3 دنوں میں گانا بنانا ہے، اس قسم کی چیزیں جو پاکستان میں ہم مطلب سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ جب پہلی دفعہ گئے تھے تو سوانند کرکرے اور شانتنو موہترا کے ساتھ ہم نے ایک جورسٹ کا پروگرام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آن ایوریج کتنے دنوں میں گانا بناتے ہیں؟ تو ہانیا نے کہا ہم تو 2-3 مہینے میں ایک گانا بنا۔ سوانند نے کہا تو پھر تو اچھا ہی ہوگا نا، اس میں کوئی کمال نہیں ہوا آپ کا۔ یہاں پہ بھی اب تھوڑا تھوڑا آئی تھنک فلم کلچر میں،
آپ آسم رضا کی فلم میں آپ کا گانا جو ہے وہ ان کی پروموز میں بڑا چل رہا ہے۔
من کے جہاں میں دھن ہے سمائی۔
جی جی بالکل، میں آسم کی بلکہ فلم کا پورا بیک گراؤنڈ اسکور بھی کر رہی ہوں، 3 گانے کی فلم میں بھی میں نے کیے۔
3-3 مہینے لگ رہے ہیں آپ کو کمپوز کرنے؟
نہیں، آسم نے وہ لبرٹی نہیں دی ہمیں، لیکن 3 دن بھی نہیں لگے۔ دس ونڈرفل اپرچونیٹی کہ پاکستانی فلم پہ میں کام کر رہی ہوں، تھنگز آر ڈیفینیٹلی چینجنگ۔
تھوڑا سا سوال ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ نے گانا سوہا سہا گایا تو تھا، مگر پھر اس کے بعد وہ ہر جگہ عالیہ بھٹ کی آواز میں ہمیں سنائی دیا، تو آپ کو یہ لگا کہ آپ کا گانا ہے یا آپ شیئر کر سکتی ہیں یا اونرشپ آپ کی ہے؟
یہ جی فلموں کے گانوں میں یہ بہت ہوتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوا، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان شروع میں تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن گانا میرا تھا نہیں، اے آر رحمان صاحب کا گانا تھا، انہوں نے گوایا تھا اور ڈائریکٹر امتیاز علی صاحب نے، انہوں نے تھوڑا سا عالیہ سے بھی گوا دیا، تو اگر وہ بھی گا رہی ہیں تو گریٹ۔
چلتا ہے،
چلتا ہے۔
تو نیو یارک میں میں نے سنا ہے کہ ایک بینڈ ہے سندرا کے نام سے، بہت سارے لوگ الگ الگ جگہوں سے، امریکنز بھی ہیں، آپ ان کی لیڈ سنگر ہیں، تو اس بینڈ کے بارے میں کچھ بتائیں گی ہمیں؟
ہاں جی، یہ ایکچولی میں اس کو اپنا بینڈ سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ بینڈ میں نے اور نیو یارک کے ایک بہت مشہور اور معناز کلیرینٹ پلیئر ہیں مائیکل ونوگراڈ، ہم دونوں نے مل کے بنایا۔ قسمت کی بات تھی کہ ہم ایک اسٹیج پہ تھے، پاکستانی ایمبیسی میں ڈی سی میں ایک پروگرام کر رہے تھے، اور وہاں پہ باتیں چھڑی پاکستانی فوک میوزک کے حوالے سے, اور خاص کر کے وہ فوک میوزک جو کہ زیادہ تر مین اسٹریم میں نہیں آتا ہے, جیسے کہ ہمارا بلوچی ٹریڈیشن ہو گیا ہے, وخی ٹریڈیشن ہو گیا ہے, کچھ ہماری فارسی دری کی پشتوں کی جو دھنیں ہیں.
جب آپ کا گانا آیا تھا پیمانا, تو جی, وہ بہت لوگوں کے لیے شاید پہلی دفعہ تھا پاکستان میں جو انہوں نے کوئی دری موسیقی سنی,
کچھ عرصے میں پہلی دفعہ تھا
اس جنریشن کے لیے.
اس جنریشن میں بالکل ایسا ہی ہے. میرے لیے بھی ایک قابل حیرت بات تھی کہ جب ہم لوگوں نے یہ گانا یہاں پہ گایا, جس طرح سے لوگوں نے اس کو پسند کیا, تو ہر جگہ سے سینٹرل پنجاب سے لے کے سندھ تک لوگ ہم مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو میرے نانا کی یاد آ گئی, مجھے تو میرے دادا کی یاد آ گئی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کب سے فارسی ہر جگہ بولی جاتی ہے پاکستان میں, لیکن یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ فارسی بلکہ کافی عام زبان تھی. آج سے کوئی 20-30 سال پہلے بہت سے جو ہمارے معنار فنکار ہیں لائک فریدہ خانم ہیں یا اقبال بانو ہیں, یا ہماری قوالی میں بھی بہت زیادہ فارسی کا استعمال ابھی تک ہوتا ہے, لیکن ان کا تو اپنا ایک ریپرٹوار ہوتا تھا جو کہ صرف فارسی میں تھا.
اچھا,
بلکہ میں فریدہ جی سے ملی تو وہ سمجھی کہ میں ایران کی ہوں, تو ان کا تم کہاں سے آئی ہو, تو میں نے کہا میں لاہور چھاونی سے آئی ہوں. تو مجھے بتانے لگی, ان کے پاس ایک پوری کاپی تھی جس میں وہ صرف فارسی گانے تیار کرتی تھی, افغانستان کابل میں جا کے کانسرٹس دیتی تھی, ایران میں دیتی تھی. تو یہ ہمارا جو ریجنل کانٹیکٹ ہوتا تھا کلچر کے ذریعے, ہماری جنریشن نے وہ نہیں دیکھا, لیکن کوک اسٹوڈیو کے ذریعے اور میرے خیال میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگ اس کو دوبارہ سے اس میں تھوڑی سی جان آئی ہے.
کوک اسٹوڈیو کی جو آپ بات کر رہی ہیں, ابھی ایک نیا اور فارسی کا گانا کوک اسٹوڈیو میں ریسنٹلی آیا,
گل من احمد ایام.
جی, من احمد ایام. اچھا, گل پارا اور عاطف اسلم, کیسا لگا آپ کو؟
ایک تو گل پارا کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی, کیونکہ کافی وہ ویل نون آرٹسٹ ہیں پشاور کی, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے صوبے سے ایک فیمیل سنگر آئی ہیں جو کہ آلریڈی وہاں پہ اتنی شہرت پا چکی ہیں. تو اٹ واز ویری نائس ٹو سی ہر.
بالکل, دروازہ تو آپ نے کھولا تھا نا.
ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جی, یہ
نہیں آئی تھنک
جو ہم چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہنیا اور میں نے ایسے دروازہ کھولنے کی بات نہیں کروں گی, لیکن یہ ہمیں ضرور لگتا تھا کہ کیوں ہم جب پشتو گانوں کے یا دری گانوں کے بارے میں سوچتے ہیں, سو وہی وہ ایک گانا ہے لاڈ شپ خبر تک قمیص طور والا, بس سب لوگوں کو وہی ذہن میں آتا ہے, وہی ایک بیٹ آتی ہے, حالانکہ اس ٹریڈیشن میں بہت کچھ ہے اور بہت سی باریکیاں ہیں.
سندرا کے ساتھ آپ صرف دری میں گا رہے ہیں؟
ابھی تک اس میں دری ہے, پشتو ہے, سرائیکی ہے اور بلوچی ہے.
آپ نے سرائیکی تو پہلے پاکستان میں تو میں نے نہیں سنی آپ کی, آپ کے کوئی سرائیکی گانے
یہاں پہ میری ہمت نہیں.
آپ نے سوچا وہاں امریکن آڈینس ہے انہیں کیا فرق لگے گا سرائیکی ہو یا پشتو؟
مطلب تھوڑا ایک قسم کی آپ کو ہمت ملتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا چلیں آڈینس آپ کو اتنا جج نہیں کرے گا, کر لو. ہمت سے مردہ مدد خدا ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو غلطیوں کے باوجود آپ کو لوگ برا نہیں سمجھتے.
یہ میری ایک,
تو یہ جو سرزمین ہے جو ہمارا ملک ہے پاکستان, یہاں پہ تو ہزاروں سال سے لوگ آ کے بسے ہیں, بڑی بڑی سیولائزیشنز گزری ہیں. تو دنیا کا کوئی ایسا میوزک نہیں ہے جس کی جھلک آپ کو ہماری فوک موسیقی میں نہیں نظر آتی, خواہ وہ افریقہ ہو, خواہ وہ عرب ممالکوں کا میوزک ہو, ایسٹرن یورپ ہو. ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس پورے ریجن میں, کیونکہ لوگ اتنے آگے پیچھے ہوئے ہیں, اور اس سے شاید سلطنتوں کو ٹھیس پہنچی ہوگی, لیکن لوگوں کے ملنے سے ایک گہرائی آتی ہے جو کہ ہمارے میوزک میں ملتی ہے ہمیں. جب لوگ میرے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ کی ہیں اور آپ گانا گا رہی ہیں, تو بہت بڑی بات ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے گانا ملا ہی کو ہارٹ سے ہے.
جب آپ نے پہلا گانا نکالا تھا تو انٹرنیشنل میگزینز بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ فرام یو نو ناردرن پاکستان جہاں کوئی گا نہیں سکتا. حالانکہ آپ کی ٹریجیکٹری بالکل فرق تھی, آپ ماؤنٹ ہولیوک سے پڑھ کے آئی تھیں.
ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بہت زیادہ بلیم دیتے ہیں, لیکن اصل میں ہماری میڈیا نے ہی ہمیں ایک طریقے سے سٹیریو ٹائپ کیا تھا, اور سب سے زیادہ دکھ بھی اسی پہ ہوا تھا. میں آپ کو میری اور ہنیا کی بات کرتی ہوں, کئی سالوں تک ہم اپنے اوریجنل گانے اردو میں لکھتے رہے, اور ہم لوگوں نے اپنا اردو کا اوریجنل البم بھی نکالا, لیکن پاکستان میں ہمیں ہر جرنلسٹ پشتون سنگر کے نام سے پکارتا تھا کہ ہم نے کبھی پشتو میں ایک گانا بھی نہیں گایا آج تک. اردو میں ہم گانا گاتے رہے ہیں اور بناتے رہے ہیں اوریجنل کام, اور سنگرز تو ہم ہیں نہیں, ہم تو کمپوزرز تھے شروع سے ہی. ہم تو صرف سنگر کہنا بھی اس چیز کو اکنالج نہیں کرنا ہے. لوگوں کو اس سے زیادہ دلچسپی تھی کہ ہم پٹھان ہیں اور ہم لڑکیاں ہیں, لیکن اس سے دلچسپی نہیں تھی کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں.
اس فیلڈ میں آنا تو ایک بات اور موسیقی سے محبت کرنا دوسری بات, مگر کیا آپ ایمبیشس ہیں کہ مجھے ٹاپ پہ پہنچنا ہے یا میں نے اس سے بہتر گانا ہے؟
کمپیٹیٹو میں نہیں ہوں, ایمبیشس میں ہوں کہ میں نے کچھ کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو میوزک ہے یا کوئی بھی کریٹو آرٹ ہے تو وہ ایک کمپیٹیٹو سپورٹ نہیں ہے. ٹی وی میں اور ریڈیو میں اور انٹرنیٹ پہ اس قسم کی چیزیں بہت جلدی لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے سر کی جنگ ہو رہی ہو, کون فرسٹ آ رہا ہے. میں اپنی آواز کو سمجھنا چاہتی ہوں, اس کو بہتر سے بہتر استعمال کرنا چاہتی ہوں کسی بھی کریٹو فیلڈ میں, اور میوزک میں اسپیشلی کنیکشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور کمپٹیشن ایک بہت ہی سیلفش سی چیز ہے.
زیب, آپ کے بارے میں بہت سی مسٹری ہے ایک طرح سے, کیونکہ آپ اور ہنیا دونوں انٹرویوز بہت کم دیتی ہیں, اور جب آپ سے بات ہوتی ہے تو پھر موسیقی پہ ہی بات ہوتی ہے, اس سے آگے کوئی بڑھتا بھی نہیں ہے. موسیقی سے اتنی آپ کو محبت ہے, لگاؤ ہے, تو پھر اس میں عام محبت جسے کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ذرا کم ٹائم رہ جاتا ہے. اخبار جو ہیں وہ ہر قسم کی چیز ڈھونڈتے ہیں, مگر آپ کے بارے میں کوئی سکینڈلز وغیرہ نہیں چھپتے نظر آتے.
I know.
That's sad. نا عشق محبت یہ ضروری ہے نا زندگی میں.
ہاں I'm sure that مطلب ضروری ہوگا.
ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ سے کوئی کوسوں دور ہو یہ چیز.
نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. آف کورس آئی مین ہم یو نو وین یو آر این آرٹسٹ آپ بہت دل پھینک بھی ہوتے ہیں.
میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ دل پھینک ہو سکتی ہیں.
یہ چیزیں ایکچولی قسمت پہ ہوتی ہیں. آپ بے شک جو بھی کر لیں, الٹیمیٹلی جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے, جہاں پہ آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ ادھر ہی زیادہ گریویٹیٹ ہوتے ہیں.
کسی گلوکار یا میوزیشین سے بھی محبت کر سکتی ہیں آپ؟
پتہ نہیں جی, ابھی تک تو کچھ
ایموشن سے بھرے ہوئے گانے ہوتے ہیں آپ کے, یہ کیسے گا لیتی ہیں آپ؟
جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور ہر قسم کے آپ کو کرشز ہوتے ہیں, انفیچویشنز ہوتی ہیں, ہارٹ بریکس ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں جو لوگ ایکسپریس کرتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک ساتھی کی جس کے تھرو وہ چیزیں وہ ایکسپیرینس کریں, تو وہ میں کافی عرصے سے بچپن سے ہی میرے لیے میوزک رہا ہے. پتہ نہیں میں ابھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں. I'll work on it.
موسیقار اور گلوکارہ زیب بنگش کی گفتگو آپ نے سنی. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات.
193 ارکان پہ مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 17واں اجلاس اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ اس میں نہ صرف سب سے زیادہ سربراہان مملکت و حکومت شریک ہیں, بلکہ انہوں نے اگلے 15 برس کے لیے 7 نکاتی عالمی ترقیاتی ایجنڈے کی بھی متفقہ منظوری دی ہے. اس ایجنڈے کے تحت 2030 تک دنیا سے انتہائی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. سب کو معیاری تعلیم, صاف پانی, صفائی ستھرائی, توانائی کی قابل اعتماد ترسیل, محفوظ ماحولیاتی ماحول اور ملکی و بین الاقوامی عدم مساوات میں کمی میسر آئے گی, اور اقتصادی ثمرات کا پھیلاؤ اور اچھی حکومت کا فروغ بھی عام ہو جائے گا. مگر اس عالمی خواب کی تکمیل کے لیے اگلے 15 برس میں 3.5 سے 5 کھرب ڈالر سالانہ درکار ہوں گے. 15 برس میں یہ 50 سے 75 کھرب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی، اسی لیے بل گیٹس جیسی عملیت پسند شخصیات اس منصوبے پہ عمل درآمد کے امکانات کے بارے میں گومگو کے درخت سے لٹکی ہوئی ہیں۔ اسی جنرل اسمبلی نے اب سے 15 برس پہلے اتنی ہی دھوم دھام سے ایسے ہی ایک 8 نکاتی منصوبے کی منظوری دی تھی، مگر 8 میں سے صرف ایک ہدف ہی حاصل ہو سکا، یعنی انتہائی غربت کی شرح میں 50% کمی، اور یہ ہدف بھی اس لیے حاصل ہوا کیونکہ چین میں پچھلے 15 برس کے دوران غربت میں خاصی کمی آئی۔ جبکہ دنیا کی آدھی آبادی کو صاف پانی کی فراہمی کا ہدف بمشکل نصف حاصل ہو پایا۔ گویا 8 میں سے 1.5 اہداف میں کامیابی کے باوجود اگلے 15 سال کے لیے زیادہ بڑے ٹارگٹ سامنے آ گئے ہیں۔ مگر اس بار سویڈن نے بہت جوش سے اعلان کیا ہے کہ 9 عالمی رہنماؤں کا ایک گروپ نگرانی کرے گا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس گروپ میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے علاوہ برازیل، کولمبیا، لائبیریا، جنوبی افریقہ، تنزانیہ اور تیونس کے صدور اور سویڈن و مشرقی تیمور کے وزرائے اعظم شامل ہوں گے۔ تو کیا یہ 9 کے 9 قابل احترام لوگ اگلے 15 برس بھی اقتدار میں رہیں گے؟ مشکل یہ ہے کہ گزشتہ 15 برس کی طرح اگلے 15 برس کے بڑے بڑے اہداف کی تکمیل بھی لازمی نہیں رضاکارانہ ہے، اس لیے بیشتر حکومتیں انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ ریاستوں میں اب تک یہ احساس باقی ہے کہ اس کرائے عرض پہ کچھ تو ہے جو غلط ہو رہا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس شاخ پہ دنیا بیٹھی ہے ایک دن وہی شاخ گر جائے گی۔ گڑ نہ سہی، گڑ سی بات سہی، کرہ ارض کو پرامن و خوشحال بنانے میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ اس بارے میں جنرل اسمبلی سے پوپ فرانسس کے خطاب پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول، طاقت اور دولت جمع کرنے کی بے مہار ہوس کے ہاتھوں قدرتی وسائل کی بری طرح سے پامالی کمزور طبقات کو مسلسل کونے میں دھکیل رہی ہے۔ ماحولیاتی بربادی انسانی بقا کے لیے اب ایٹمی ہتھیاروں سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ریاستیں اپنے لوگوں کو چھت، روزگار اور زمین ہی دے دیں تو بڑی بات ہوگی۔ مساوات کا خواب تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک عالمی ساہوکار ادارے کرپشن سے پاک پائیدار ترقی میں مدد دینے کی بجائے قرضوں کے موجودہ استحصالی نظام سے چمٹے رہیں گے۔ ایسا ہوئے بغیر غربت، کمزور طبقات کی لاچاری اور محتاجی کم نہ ہوگی۔ سب سے بڑے عالمی فورم پہ کھڑے ہو کے پوپ فرانسس کی اس تشخیص کے بعد اور کہنے کو بچا ہی کیا ہے؟
وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب سنتے ہیں آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں صبا اعتزاز، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف، یہ پہلا خط ہے حبیب راہی ضلع ڈیرہ بگٹی سے۔ محمد صد الدین بگٹی لکھتے ہیں، 1 سال کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں، لیکن اس دوران میں آپ کے اس سامع نے اردو میں MA کر لیا ہے۔
لیجیے، اب زبان و بیان پہ کڑی نگاہ رکھنے والے ایک اور سامے بھی میدان میں آ گئے۔ ویسے بہت بہت مبارک ہو بگٹی صاحب۔
صدر الدین بگٹی مزید لکھتے ہیں، مردوں میں جس طرح شفیع نخی جامعی سیاسی انٹرویو کرنے میں کمال رکھتے ہیں، اسی طرح خواتین میں مہپارا صفدر نے اپنا مخصوص مقام بنا لیا ہے، اور آسما جہانگیر سے انہوں نے جو گفتگو کی تھی وہ سن کر میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ مہمان کو ناراض کیے بغیر اس کے دل کی گہرائیوں میں بسے خیالات کو منظر عام پر لے آنا ایک ایسا فن ہے جس پر اب مہپارا صفدر حاوی ہو چکی ہیں۔ امید ہے کہ وہ ملک کی دیگر اہم شخصیات کے انٹرویو ضرور کریں گی۔
آپ کے جذبات اس نشریے کے ذریعے ہماری ساتھی نشرکار تک پہنچ رہے ہیں بگٹی صاحب، ہمت افزائی کا شکریہ۔
خط کے آخر میں صدر الدین صاحب پوچھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ایک اصول کے طور پر مانی جاتی ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت اگر پریگننٹ عورت گرہن کی طرف دیکھ لے تو ہونے والے بچے پر اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے، اور وہ اندھا، لنگڑا یا پھر گونگا پیدا ہوتا ہے۔ اس بات میں کہاں تک سچائی ہے
بگٹی صاحب؟ سائنس کی روشنی میں تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، دراصل یہ کہانیاں ہندو دیو مالا سے ہمارے کلچر میں آئی تھیں، جن کی روح سے مختلف اجرا میں فلکی امرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ راہو اور کیتو کی مستقل لڑائی سوریہ اور چندرا سے چلتی رہتی ہے، اور ایک مقام پر جا کر راہو بدلہ لینے کے لیے سوریہ اور چندرا پر سایہ ڈال دیتا ہے، اور یوں گرہن کال ایک منحوس وقت خیال کیا جاتا ہے، اور حاملہ عورتوں کو گرہن سے دور رہنے اور سورج یا چاند کی طرف نہ دیکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔
لیکن یہ ساری تو میتھولوجیکل ایکسپلینیشنز ہیں، مطلب اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں۔
جا ظاہر ہے کہ یہ سب دیومالائی قصے ہیں، لیکن چونکہ ہزاروں سال تک یہ داستانیں چلتی رہی ہیں، اس لیے لوگوں نے ان پہ یقین کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔
تو چلیے داستانوں سے اب حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گھوٹ کھاڑک سے فضا رخسار کیا لکھتی ہیں۔
جی جی ہاں، بتائیے کیا لکھتی ہیں۔
وہ کہتی ہیں، میرے والدین آپ کی سروس کے بہت پرانے لسنرز ہیں۔ میرے والد کو تو اپنے بچپن کا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب 1949 میں اعلان ہوا کہ اب اردو کا بلٹن الگ سے نشر ہوا کرے گا۔ اس سے پہلے اردو اور ہندی کا ایک ہی مشترکہ پروگرام ہوتا تھا جو کہ ہندوستانی سروس کہلاتا تھا۔
جی، آپ کے والدین تو پھر واقعی ہمارے بہت پرانے لسنر ہیں۔
خط کا آخری حصہ بہت دل گداز ہے عارف، میری تو آنکھیں نم ہو گئیں۔
اچھا، کیا لکھا ہے فضا صاحبہ نے؟
لکھتی ہیں، ہمیں بی بی سی کی باتیں سنانے والے، خبروں کو آسان زبان میں ڈھال کر بچوں کو سمجھانے والے، اور ریڈیو کو ہر وقت سرہانے رکھنے والے ہمارے والد اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہیں اب کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ہم سے کہتے ہیں والیوم اونچا کرو، ہم بلند ترین والیوم پر سوئی لے آتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی آواز نہیں آتی۔ زندگی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔
جی ہاں، یہ تو ہے، جو شخص آپ کو خبروں کا مطلب سمجھاتا تھا، آج وہ خود سماج سے محروم ہو کر آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ لیکن بزرگوار کو ایک بات کی داد تو دینی پڑے گی کہ انہوں نے ریڈیو سننے اور معلومات حاصل کرنے کی عادت اگلی نسل میں کامیابی سے منتقل کر دی ہے۔
جی ہاں، اور اب نئی نسل کو بھی چاہیے کہ اپنا فرض ادا کریں اور والد صاحب کے پسندیدہ پروگراموں کا خلاصہ انہیں کسی نہ کسی طرح سمجھا دیا کریں۔ اور عارف، اسی گاؤں سے ہمیں ظفر علی کھوسا، لیاقت علی کھوسا، سہرا اور نور عالیہ نے بھی سلام بھیجا ہے اور ہماری خیریت دریافت کی ہے۔
تو گھوٹ کھاڑک کے ان تمام سامعین کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت کے متمنی ہیں، آئندہ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
پشکان سے رحیم اللہ جاوید کو شکایت ہے کہ کھیلوں کے پروگرام میں ہم جتنا وقت کرکٹ کو دیتے ہیں، اس میں تو دنیا بھر کے کھیلوں پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، آخر ہمارے سر پہ کرکٹ ہی کیوں سوار رہتی ہے؟
اس لیے رحیم صاحب کے آئس ہاکی، اسکینگ اور بیس بال یا باسکٹ بال کی خبروں میں ہمارے سامعین کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
انہیں خاص طور پر شکوا ہے کہ ہم فٹ بال کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔
دیکھیے، اہمیت دینے سے اگر یہ مراد ہے کہ ہم مشہور میچوں پہ رننگ کمنٹری کیا کریں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ کھیلوں کی خبروں میں ہم فٹ بال کو ضرور کور کرتے ہیں۔
ہمارے پرانے لسنر لیاقت علی اوان اور اسلم ملک اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ہر علاقے میں اپنا پروگرام ایف ایم پر نشر کرنا چاہیے۔
دیکھیے، جن جن علاقوں میں ہم کو ایف ایم چینلوں کا تعاون حاصل ہے، وہاں ہم پہلے ہی اپنا سگنل بھیج رہے ہیں، اور اس کے مزید پھیلاؤ کے لیے بھی کوشش جاری۔ اور پھر یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہر ملک میں نشریات کے قوانین الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان سب قانونی نقطوں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔
آٹو لال قلعہ سے ہمیں آٹھویں کلاس کے اسٹوڈنٹ صفی الحق نے خط ارسال کیا ہے، اور شاید اپنی طالب علمی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ بھی ساتھ ہی بھیج دیا ہے۔
آپ نے جس ذوق و شوق سے خط لکھا ہے، اسے دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ نئی پود میں بھی ہماری نشریات سننے کا شوق پورے زور شور سے منتقل ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس کارڈ بھیجنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، ہم یہ کارڈ ڈاک کے ذریعے آپ کو واپس ارسال کر رہے ہیں۔ اگلی بار اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے۔
اور اس کے ساتھ ہی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے سوائے اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کے خط اور ان کے جواب۔ آپ خطوط کے ذریعے تو سیروین میں شامل موضوعات کے بارے میں اپنی رائے دے ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر بھی ان موضوعات کے بارے میں اپنی آرا اور تبصروں سے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ سماجی ذرائع ابلاغ یا سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹ ہے بی بی سی اردو. اور چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ پر اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے بیٹسمین ناکام رہے بالرز نے جتوا دیا. پتہ ہے bbcurdu.com. سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, اور لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روڈرک برنٹن, اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر آفریدی اور سربین کی ٹیم کی طرف سے خدا حافظ, مگر جانے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
تازہ اطلاعات کے مطابق افغان حکام نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں دو دنوں سے جاری کاروائیوں میں کم سے کم 130 طالبان مارے گئے ہیں جن کا تعلق دولت اسلامیہ سے تھا. حکام کے مطابق ان میں سے 85 شدت پسند آج کے جوابی فضائی حملوں میں ہلاک ہوئے, جب ضلع اچن میں بیشتر افغان چوکیوں پر طالبان نے دھاوا بولا. ادھر فرانس نے کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے شام میں دولت اسلامیہ کے مشتبہ ٹھکانوں پر بمباری کی ہے جہاں فرانس پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. ایرانی رہبر اعلی نے سعودی حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سانحہ منا پر دنیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگے. جواب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سانحہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے تک ایرانی حکمران دانش مندی کا مظاہرہ کریں. اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہرارے کے T20 میچ میں میزبان زمبابوے کو 13 رن سے شکست دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.